درود بجای محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم و شان نعمت وہ فطرت ہے جو اس نے انسان کے وجود میں قرار دے دی ہے. فطرت انسان کی ذہنیت کہہ لیجیے، انسان کی جبلت کہیے، فطرت ایسے امور کا مجموعہ ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کسی تگدو کی ضرورت نہیں پڑتی، خلقت کے ساتھ ہی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ تمام انسانوں کے اندر مشترک پائیں گے. فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس اعتبار سے کہ تمام انسان اسی فطرت کے اوپر پیدا ہوتے ہیں اور جب چاہیں اس فطرت سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت سادہ مثالوں میں انسان کو پیدا ہوتے ہی ہم غذا کی تلاش میں دیکھتے ہیں، بچے کو پیدا ہوتے ہی بھوک کا ایک احساس ہوتا ہے، اس احساس کے اظہار کے لیے اسے گریا کرنا ہوتا ہے. کیا یہ چیز کسی نے اسے سکھائی ہے کہ وہ اپنی بھوک کا اظہار گریے کے ذریعے سے کرے؟ بچے کو کوئی بھی تکلیف پہنچے گی وہ گریے کے ذریعے سے اظہار کرے گا، کیا یہ چیز کسی انسان نے اس کو سکھائی ہے؟ ذرا تصور کیجیے کہ خالق کی دی ہوئی اگر یہ اتنی سی عادت بچے میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک نوزاد بچہ بھوک اور پیاس سے، ممکن ہے گرمی اور سردی سے، ممکن ہے کسی اور مصیبت سے مبتلا ہو کر مر جاتا اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس نوزاد بچے کے ساتھ مصیبت کیا پیش آئی ہے. لیکن اب پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں یہ چیز قرار دے دی، گریا ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی مشکل لاحق ہے، اس آسان طریقے سے اس کی زندگی خطرے سے محفوظ ہو گئی. اب یہ جو فطرت ہے اس کا فائدہ بس اتنا نہیں ہے کہ اس سے انسان کا مادی وجود کیسے باقی رہے گا، اس فطرت کا سب سے اہم فائدہ اس کی مانوی زندگی میں حاصل ہوتا ہے. فطرت میں انسان کے لیے خاص رہنمائی موجود ہے، جب چاہے گا، یعنی یوں سمجھ لیجیے فطرت ایک میزان ہے، ایک معیار ہے، جب بھی مشکل میں ہوگا اس میزان اور معیار سے رجوع کر سکتا ہے. اس کو خالق مطال سورہ شمس میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو الہام کر دیا ہے اس کا فسق و فجور کیا ہے، اس کا تقویٰ کیا ہے. دائمی ایک ہمیشہ باقی رہنے والا معیار اور میزان اس کے ہاتھ میں ہے. جیسے کسی مصیبت میں پڑتا ہے اپنی فطرت سے پوچھتا ہے کہ یہ جو چیز میرے سامنے ہے آیا میرے لیے ہدایت کا سبب ہے یا میرے لیے گمراہی کا سبب ہے؟ نہیں معلوم زندگی کی کتنی معنوی مشکلات کو بس اتنا رجوع کرنے سے حل کر سکتا ہے۔ اتنا سا اپنی فطرت سے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اگر کوئی بیرونی دباؤ نہ ہو، دنیا میں کوئی مجھے ڈرانے دھمکانے والا نہ ہو، تو میری فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ میری فطرت اسے پسند کر رہی ہے یا میری فطرت اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ تو وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے، رہنمائی حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مشکل پیش آتی ہے مجھے کہ ایک انسان کی فطرت ہے اور ایک انسان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ بعض اوقات فطرت ایک صحیح راستے پر لے جا رہی ہوتی ہے، اس کو ہم ایسے معاملے میں ضمیر کی آواز تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ فطرت ایک صحیح راستے پر لے جا رہی ہوتی ہے، اس کا ضمیر ایک ندا دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی مادی اور نفسانی خواہشات اس فطرت کی آواز میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مارکہ شروع ہو گیا، جو اپنی فطرت کی آواز کے اوپر لبیک کہتا رہا اور جس کے اوپر چلتا رہا وہ پروردگار عالم کی سمت بڑھتا رہے گا، اور جو اپنی مادی اور نفسانی خواہشات کے اوپر چلتا رہا اس نے فطرت کی آواز کو لبیک نہیں کہا، ایک قدم شیطان کے راستے پر چل نکلے گا۔ اگلے مرحلے میں یہ مشکل ایک اور مرحلے میں داخل ہوگی، وہ یہ کہ اگر کئی دفعہ ایسا ہی ہوا، بار بار اس کے نفس نے آواز دی، اس کے ضمیر نے آواز دی، اس نے اس آواز پہ لبیک نہیں کہا، بار بار اپنی مادی خواہشات کی آواز پہ لبیک کہتا رہا، یہاں وہ جگہ ہے جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں ضمیر کا مردہ ہو جانا۔ اور قرآن کریم کی تعبیر ہے کہ فرماتا ہے ان کے قلوب اور ان کی آنکھوں پر ہم پردہ ڈالتے تھے، دونوں کا مطلب ایک ہی پہنچے گا، یعنی اب وہ جو اندرونی آواز آنی تھی وہ اندرونی آواز آنا بند ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس چیز کو کچھ وقت پہلے تک گناہ سمجھ رہا تھا، برائی سمجھ رہا تھا، اب اس کو برائی نہیں سمجھ پائے گا۔ قرآن کریم اس کو فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اس کی ایک مثال مغربی معاشرے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس سادہ سے مقایسے کو کبھی انجام دیجیے، کبھی آپ کو موقع ملے سادہ سے ایک کام انجام دیجیے، وہ یہ کہ جو گناہ جو مغربی معاشرے میں برائی آج سمجھی جاتی ہے، گناہ اور برائی سے مختصر سا فرق ہے، اور میں اس کے اوپر بھی اشارہ کروں گا کہ جس عشرے میں ہمارے کاموں میں سے ایک کام مترادف کلمات کے مفاہیم کو واضح کر کے بیان کرنا ہے، علت میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جن چیزوں کو مغربی معاشرے میں برائی سمجھا جاتا ہے آج، ایک مقایسہ کیجیے 70 سال پہلے ان میں سے کتنی چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا، جن چیزوں کو آج اچھا سمجھا جاتا ہے 70-80 سال پہلے انہیں اچھا سمجھا جاتا تھا یا برا سمجھا جاتا تھا؟ یقین فرمائیے آپ ایک عجیب نتیجے تک پہنچیں گے کہ صرف 70-80 سال میں مغربی معاشرے کی ثقافت غیر معمولی طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ جس چیز کو مغربی معاشرہ 70 سال پہلے تک برا سمجھ رہا تھا آج اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، کم از کم یہ کہ اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دکھاتا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کل تک یہ اچھا سمجھتے تھے اور آج ان تمام چیزوں کو برا سمجھنے لگے، یا کم سے کم ان کی ویلیوز کو ختم کر دیا، کہا ان کی اب ہماری نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہی۔ سوال یہ ہے یہ کام کیوں حاصل ہو گیا؟ دیکھیے کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، ہم نے کہا ہمارے ہاں تو انہوں نے خرابی کی ہے، ہمارا ثقافتی نظام اقداری نظام انہوں نے تباہ کیا ہے، اس کے اوپر میں گفتگو آج بھی کروں گا کہ ہم نے استعمار کے نقصانات میں کارخانے نہ بننا دیکھا ہے۔ ذرا اس مطلب پر توجہ فرمائیے گا، ہمارے تمام انالیسس کا محور سینٹر اکنامکس بن گیا ہے، جتنے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تجزیہ تحلیل نقصانات فائدے سب کے سب اقتصاد کی ٹرم میں بات ہونے لگی ہے، دین اور ثقافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب کوئی پوچھے کہ استعمار یہاں پر آیا، انگریز یہاں پر آئے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ کہاں ملک ترقی نہیں کر پایا، ان کی ڈیولپمنٹ ختم ہو گئی، انگریزوں نے اسے لوٹ لیا۔ میں کہوں گا انگریزوں نے جو لوٹ لیا وہ تو کم ضرب تھی جو انہوں نے ہم پر لگائی، سب سے بڑی ضرب یہ تھی کہ ہمارے تربیتی نظام کو تباہ برباد کر دیا، اس کے اندر سے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو چلو ہمارے ساتھ ہو گیا کہ یہ دشمن ہمارے سامنے آیا, اس نے ہمارا تربیتی نظام ختم کر دیا. سوال یہ, ان کا تربیتی نظام خود کیوں خراب ہو گیا؟ ان کے تو اسکولز اور ڈیولپ ہوئے ہیں, ان کی کالجز, ان کی یونیورسٹیز اور بن گئی ہیں. 900 سال پرانی ہے کیمبرج, اور اسی طریقے سے ہارورڈ اور دوسری یونیورسٹیز وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. تو ان کا تو تربیتی نظام بہتر ہونے کی طرف جانا چاہیے تھا. ہمارا تربیتی نظام تو انہوں نے تباہ کیا, ان کے نظام میں کیا خرابی ہوئی؟ تو مجھے کچھ اور چیزیں نظر آئیں گی. اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ خالق متعال نے جتنے بھی گناہ رکھے ہیں ان گناہ کا اقداری نظام سے بھی ایک تعلق بنتا ہے. اس مفہوم کو ضرور غور فرمائیے گا, جس کا ہمارا براہ راست تعلق بنے گا تربیتی نظام سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے جو گناہ رکھے ہیں ان گناہوں کے انجام پانے سے معرفت کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ معرفت علم حاصل کرنا ہے, اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فرض فرمائیے کسی میتھمیٹیشین کو دیکھتے ہیں, میتھمیٹکس میں بہت اسٹرانگ ہے, کیا ضروری ہے کہ گناہ سے بچنے والا انسان ہو؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے ایک آدمی ہو متقی اور پرہیزگار میتھمیٹیشین ہو, اور ممکن ہے فاسق اور فاجر میتھمیٹیشین ہو. کیا ایسا ہوگا کہ جس دن گناہ کرے گا اس دن اس کی ریاضیات کے اوپر مہارت کم ہو جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس علم کا نفس سے, گناہ سے, ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا معرفت بھی ایسا ہی ہے؟ معرفت بھی میتھمیٹیشین ہے, معرفت بھی میتھ اور فزکس کی طرح ہے؟ ہر چیز ایسا نہیں ہے. یہ جو فطرت ہے یہ فزکس اور میتھمیٹکس نہیں ہے کہ جو علم علیحدہ ہو عمل علیحدہ ہو. نہیں, یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا براہ راست تعلق عمل سے ہے, کہ اگر عمل خراب ہو گیا تو معرفتی نظام خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا, پھر معرفتی نظام نہیں بچے گا. تو آپ کبھی دیکھیں گے نعوذ باللہ کسی شخص کو کہ جو کچھ سالوں پہلے بہت اچھا انسان تھا, اچھی باتیں کر رہا تھا, علم اس کا ظاہر ہو رہا تھا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بجائے علم کے بڑھنے کے علم کم ہو رہا ہے, معرفت میں کمی آ رہی ہے. اس کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ علم بڑھنا چاہیے تھا, معرفت بڑھنی چاہیے تھی, لیکن معرفت نہیں بڑھ رہی, معرفت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ اس کی عمل میں جا کر دیکھنا پڑے گا. عمل اور معرفت کا براہ راست تعلق ہے. مغربی معاشرے کے پاس 100 سال پہلے تک کچھ معرفت تھی, یہ کچھ معرفت رکھتے تھے, کچھ برے اور اچھے کو پہچان رہے تھے, کچھ برائیوں کو سمجھ رہے تھے کہ برائیاں ہیں. اب ان برائیوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بلا وجہ میں ہو گیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم کا عذاب کیا بلا وجہ میں آتا ہے؟ پروردگار عالم کسی قوم سے معرفت چھین لے کیا بلا وجہ میں ہوتی ہے؟ 100 سال پہلے انگریز معاشرے میں بھی کوئی کسی نبی کی اتنی توہین نہیں کر سکتا تھا, آج کیوں ہو گئی ہے؟ اب برا بھی نہیں لگ رہا ہے, کیوں ایسا ہوا ہے؟ ان کی معرفت چھن گئی, اس کا کوئی سبب ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ہاں سبب ہے. اگر خالق متعال نے شراب کو حرام قرار دیا ہے تو صرف اس وجہ سے قرار نہیں دیا ہے کہ اس میں انسان کو جسم کا کوئی ضرر ہے, معرفت کا نقصان اس سے زیادہ ہے. اگر کسی نجس جانور کے گوشت کو خدا نے متعال نے حرام قرار دیا ہے تو صرف اس وجہ سے قرار نہیں دیا کہ اس کے جسم کے اوپر مضر اثرات ہیں, نہیں, اس کے معرفت کے اوپر مضر اثرات ہیں. اور اس کو مولا نے ارشاد فرمایا ہے, یہ کوئی داستان نہیں ہے. مطلب کوئی سوچے کہ اگر کسی نے دن میں نعوذ باللہ ام الخبائث کا ارتکاب کیا تو اس کی معرفت وہیں رہے گی؟ نہیں, معرفت وہیں نہیں رہے گی, معرفت ختم ہو جائے گی. اگر کسی نے اس جانور کا گوشت کھا لیا تو معرفت نہیں رہے گی؟ نہیں, معرفت ختم ہوگی. کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ کہ آپ نے عاشور کا مشہور خطبہ نہیں سنا کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, میری حق پر مبنی بات تمہارے کانوں میں نہیں پہنچے گی. کیوں نہیں پہنچے گی؟ کیونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. اب کوئی کہے کہ مولا شکم میں جو حرام ہے اس کا تعلق میدے سے ہے, اور کان سے سننا اور دماغ سے سمجھنا اس کا تعلق عقل سے ہے. مولا فرمائیں گے نہیں, معرفتی نظام گناہ سے براہ راست متاثر ہو رہا ہوتا ہے, اقداری نظام, معرفت کا نظام گناہ سے براہ راست متاثر ہوتا ہے. تو اگر کوئی گناہ زیادہ کرے گا معرفت میں خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا. ایک بات آپ کو سمجھ میں آئی کیوں یہاں اقدار ختم ہو رہی ہیں؟ ہمارا آپ کیا پریشان نہیں ہے؟ کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل پچھلی نسل سے زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہے. بگاڑ صرف چند گناہوں میں نہیں ہو رہا ہے, اقدار میں بگاڑ آ رہا ہے. جو احترام پہلے تھا وہ نہیں ہے, جن باتوں کو اچھا اور برا سمجھا جاتا تھا نہیں ہے. کوئی کہے گا یہ کیوں ہو گیا, میں اس سے کہوں گا عمل میں جا کر ڈھونڈو. اقدار کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کو علیحدہ پڑھتے ہیں عمل کہیں اور کرتے ہیں. اقدار معرفت یہ تمام کے تمام روحانی مسائل ہیں اور ان کا براہ راست تعلق عمل سے قرار پائے گا. اس مطلب کو ہم آگے جا کر مزید بیان کریں گے, اپنے موضوع کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام کا ایک خاص تربیتی نظام تھا, کم سے کم برے صغیر کے حوالے سے, جس میں بہرحال انسان زیادہ بہتر طریقے سے بن رہے تھے. اب وہ صورتحال نہیں ہے, اب وہ نظام ختم ہو چکا ہے, اس نظام کا کوئی اثر باقی نہیں رہا. نہ صرف یہ کہ وہ نظام ختم ہو گیا بلکہ اس کی جگہ پر گناہ پر مبنی ایک اور نظام اپنی جگہ کے اوپر قائم ہو گیا. ہم نے اس سلسلے کے لیے مقصد کیا تلاش کیا, کس مقصد سے رکھا؟ تو ہم نے کہا اسلام کا تربیتی نظام یہ ہمارا کلی موضوع قرار پائے گا. تربیتی نظام کے نظریاتی اور عملی تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی جو امام برحق کے ظہور میں معاون ثابت ہو سکیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہاں ہمارے سامنے ایک عجیب مشکل آتی ہے مجھے, کہ جب تربیتی نظام ختم ہو گیا اب ہم کیا انجام دے سکتے ہیں؟ یعنی ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ ہم انسٹیٹیوشنز بنا لیں اور ان انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راستے کے اوپر لے جانے کی کوشش کریں. اس انسٹیٹیوشن کے بننے سے پہلے ایک اور مرحلہ میں انجام دینا ہوگا, اسلام کے اہداف کیا ہیں جن کی طرف اسلام لے جانا چاہتا ہے. فرض کیجیے آپ نے ایک تربیتی نظام بنا لیا, آئیڈیل تربیتی نظام, 100% اسلامی تربیتی نظام, بنے گا کیا اس سے؟ اس سے جو بننے والے انسان ہوں گے ان کی خصوصیات کیا ہوں گی انہیں پہلے سمجھنے کی کوشش کیجیے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن نے جو یلغار کی ہے فکری طور پر وہ اتنی شدید ہے کہ آج بہت کم کوئی مسلمان ایسا بچا ہوگا جس کے دماغ میں مغربی ثقافت کے کچھ نہ کچھ اثرات نہ گئے ہوں. یہ تو میں آپ کی خدمت میں مثالیں دوں گا, ابھی میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کروں گا. آپ مسلسل دیکھیں گے کہ حتیٰ وہ جو انتہائی متقی اور پرہیزگار ہوں گے ان کے بھی سوچنے سمجھنے کا انداز وہی ہوگا جو مادہ پرستوں کا سوچنے سمجھنے کا انداز ہے. جیسے کہ کل میں نے اسکولوں کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کیا اچھا اسکول بننا وہ ہے جس میں ہونے والے 45 پیریڈز میں 4 پیریڈ اسلامیات کے اسلام کے حساب سے رکھ دیے جائیں اور باقی 41 جو مرضی ہوتے رہے, اس سے کیا اچھا اسلامی اسکول بنے گا؟ اس سے کیا اچھا اقداری نظام بن جائے گا؟ تو ہم نے عرض کیا یہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا, یہ ایک توازن ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور ایک کام جو ہم اور کرنا چاہیں گے تربیتی نظام کے آئیڈیاز کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ یہ کہ مسلسل ہمارے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مشترک مفاہیم کو استعمال کر کے. یہ ایک علیحدہ ہی چیپٹر ہے لیکن اس کو بھی مجھے ایڈریس کرنا پڑے گا. وہ اس طریقے سے مثلا میرے اور آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ آپ انسانیت کے ماننے والے ہیں اور ہم اور آپ فوراً کہیں گے کہ ہاں ہم بھی انسانیت کے ماننے والے ہیں. ہم سے کہا جائے گا کہ آپ آزادی کے ماننے والے ہیں اور ہم اور آپ فوراً جواب میں کہیں گے ہاں ہم بھی آزادی کے ماننے والے ہیں. یقین فرمائیے بہت فرق ہے اس انسانیت میں جو اس نے کہا ہے اور اس انسانیت میں جو آپ سمجھ رہے ہیں. بہت فرق ہے اس آزادی میں جو وہ کہہ رہا ہے اور اس آزادی میں جو آپ سمجھ رہے ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے اس علم میں جو اسلام کہہ رہا ہے اور اس علم میں جو مغرب کہہ رہا ہے. لیکن اس کی تشریح کرنے والا کوئی نہیں ہے. مترادفات استعمال کیے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو مشترکہ الفاظ کے استعمال پر دھوکہ دیا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے اور آپ کے دماغ کو اس طرح سے عادت دلوا دی گئی کہ اب میں اور آپ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے, میں اور آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ ہم اور آپ بھی آہستہ آہستہ وہی بولنے لگے ہیں جو وہ بول رہے ہیں. ایک بہت آسان مثال سیاست کے اندر ہے. کوئی ہے جو کہے جو مجھے ڈیموکریسی نہیں چاہیے, کتنا بڑا بت بنا دیا انہوں نے ڈیموکریسی کا بت, اتنی بڑی مقدس چیز بنا دی جیسے ہمارے یہاں قرآن کریم. کوئی کہے کہ قرآن کریم نہیں چاہیے, دنیا میں ایسا کر دیا. آپ نے کہا مجھے ڈیموکریسی نہیں چاہیے, اس کا مطلب ہے آپ نان سولائز, کوئی سولائزیشن ہی نہیں ہے آپ کے, آپ سے نان سولائز کلچر کے ہیں, آپ پری میچور کلچر کے ہیں, ویسی ہیں آپ. اتنا بڑی مقدس چیز بنا دی, مقدسات پہ مقدسات, ہمارے مقدسات کی جگہ آپ نے مقدسات رکھ ڈالے اور نام بھی نہیں لیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کی بھی میں تشریح کہیں نہ کہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس ابھی جو ہم انجام دینا چاہیں گے وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اسلامی فکر کے جو آئیڈیلز بننے تھے جو ابھی نہیں بن رہے, ابھی تو کوئی نظام ہی نہیں بچا, یہ دیکھیے اگر بنتے تو کیا بنتے, اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا نظام کیسا ہونا چاہیے. مثلا آپ سے اگر میں بہت یعنی میں عوامی مثال دینے میں ہچکچاتا نہیں ہوں, اگر میں آپ سے کہوں مجھے کرکٹر چاہیے تو آپ کو کرکٹر کے حساب سے نظام بنانا پڑے گا, کوچ بھی ویسے ہی رکھنا پڑے گا, جو وسائل آپ فراہم کریں گے وہ بھی ایسے ہی کریں گے. میں آپ سے کہوں مجھے ٹیچر چاہیے, آپ جو نظام بنائیں گے ٹیچر بنانے کے لیے اس کو دیکھ کر بنائیں گے, اس میں اور اس کرکٹر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہوں گی. اور میں آپ سے کہوں مجھے کمپیوٹر سائنٹسٹ چاہیے تو تینوں اداروں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو پہلے یہ دیکھیے اسلام بنانا کیا چاہتا ہے, اس کے بعد سوچیں گے کہ جو نظام ہمارے پاس ہیں اب جو موجودہ نظام ہے پچھلے کی تباہی کے بعد یہ بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے, اور اگر نیا نظام بنانا ہے تو اس نئے نظام کے خط و خال کیا ہوں گے. تو میں آپ کی خدمت میں اپنی بحث سے متصل ہوتے ہوئے اسلامی نظام کے آئیڈیلز کو گنوانے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اس میں بھی ایک پیچیدگی ہے کہ جو بحث میں نے انتخاب کر لی ہے یقین کرنا یہ آسان کام نہیں ہے, مجھے مسلسل آپ کی مدد چاہیے ہوگی. اس میں ایک پیچیدگی ہے, اسلامی آئیڈیلز میں کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو فرعی ہیں, اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں, کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو مین کوالٹیز ہیں, ان کو ہم نکال نہیں سکیں گے. مثال کے طور پر صرف ذہن کو تیار کرنے کے لیے, کیا بہت اچھے آئیڈیل مسلمان کے لیے ضروری ہے عربی بولتا ہوں؟ نہیں, بہت اچھے آئیڈیل مسلمان کے لیے بہت ضروری نہیں ہے عربی بولتا ہو, یہ اس کی بنیادی صفت نہیں ہے. آئے تو بہت اچھا ہے, بنیادی صفت نہیں ہے, بنیادی صفت کچھ اور ہے. اس طرح ہمیں آئیڈیل میں اصلی اور فرعی دیکھنا ہوگا. تو آپ پہلے دیکھیے اسلام کا آئیڈیل نظام کس قسم کے آئیڈیل بنائے گا, پھر یہ دیکھیے اس کے اندر فرعی چیزیں کیا ہیں جو کاٹی جا سکتی ہیں, جو نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے اس کی اصلی چیزیں کیا ہیں جن کے اوپر آپ کو بہت تاکید کرنا پڑے گا, وہ آپ کاٹ ہی نہیں سکتے, اس کو آپ کو بہت امپورٹینس دینی پڑے گی. اب جب میں اس کے اوپر کام کرنے لگا اور بیٹھ کر یہ تیار کرنے لگا کہ میں اس کو ڈلیور کیسے کروں گا, تو مجھے ایک اور آسان راستہ نظر آیا, وہ یہ کہ مغربی نظام کے آئیڈیلز پہلے آپ کو گنوا دوں, پہلے یہ دکھا دوں کہ مغربی نظام کے آئیڈیلز کیا ہیں, تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مغربی کا نظام تو بنا ہوا ہے نا, جو ہمارے کالجز ہیں, جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, جو ہمارے درسگاہیں ہیں, یہ میڈیا ہے, یہ کوئی خاص انسان بنا رہا ہے, یہ جو بنا رہا ہے یہ کیا بنا رہا ہے, پھر اس کو دیکھ کر ہم دیکھیں گے ہمارا اگر بناتا تو کیا بناتا. تو اس کو ذرا دیکھیے کہ یہ جو بنا رہے ہیں یہ کیا بنا رہے ہیں. اچھا یہ نظام کب سے آیا ہے مغرب میں؟ مغرب میں یہ نظام آیا رینیسانس کے بعد سے, یعنی 16th سینچری میں جب مغربی مالک کے اندر تبدیلی آئی ہے, دینی حکومت ختم ہو گئی, سرمایہ داری کا دور دورہ ہوا, اس وقت یہ نظام بنا جس کو ہم اسکولز کا نظام کہتے ہیں. یہ تقریباً 16th سینچری کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے اور 17th-18th سینچری کے اندر اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہو رہا تھا. اسکول ہوتا تھا, اس کے اندر بچے جاتے تھے. آغاز کہاں سے تھی؟ آغاز اس وقت ہوا تھا جب کارخانے بننا شروع ہوئے, یہ وہاں سے شروع ہوا تھا. کس بنیاد پہ شروع ہوا تھا؟ پہلے زمانے میں کارخانے تھے نہیں, لوگ کسانوں میں کام کھیتوں میں کام کرتے تھے, کسان ہوتے تھے, یا زیادہ سے زیادہ چرخہ کاٹنے کی مشین ہوتی تھی اس کے اوپر کاٹتے تھے. پھر جناب بڑے بڑے کارخانے کھول دیے گئے. اب وہ جو کارخانوں میں مزدور کو لاتے تھے تو ایک مشکل پیش آتی تھی, مجھے کہ مزدور کی ٹیکنالوجی, مزدور کا طریقہ کار, اس کا مائنڈ سیٹ کارخانے میں فکس نہیں ہوتا تھا. تو بیچ میں ٹریننگ سیشن رکھنا پڑ جاتا تھا کہ بھائی یہ جو مزدور آیا ہے, کسان آیا ہے, اس کسان کو کارخانے کا اچھا مزدور بنانے کے لیے ایک پیریڈ دینا پڑے گا. اس پیریڈ میں سے بہت ساری باتیں سکھائی جاتی تھیں. یہ وہ جگہ تھی جو ان کے موجودہ اسکول کی ابتدا تھی. ان اسکولوں کی ابتدا یہ تعلیمی ادارے تھے جہاں پر اچھا کارخانے میں کام کرنے والا مزدور سکھا بنایا جاتا تھا. اس مزدور کو کیا کیا سکھایا جاتا تھا اور اس سے نکلنے والا آئیڈیل انسان کون سا ہوتا تھا. اس سے نکلنے والا آئیڈیل انسان وہ ہوتا تھا تو گدوں کی طرح کارخانے میں کام کرے, اپنے باس کے اوپر سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے, ہڑتال کی کوئی فکر اس کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے, گدوں کی طرح کام کرے. جو کام اسے دے دیا ہے اسے خاموشی سے انجام دے. 8 گھنٹے کم سے کم اور 12 گھنٹے ممکنہ کام کرنے کے بعد اپنا پیسہ لے, خاموشی سے گھر جائے اور صبح کو 7 بجے پھر کھڑا ہو. اس بات کی تربیت دینے کے لیے اسکولز کھولے گئے. کیا اسکول کھولنے پڑیں گے؟ کیوں؟ وہ جو باہر سے آتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے, وہ سوچتا ہی کچھ اور ہے. اس سے ہم کہتے ہیں ایک کام کرو تو کرتا نہیں ہے. اب اس کو ایسی تربیت دینی پڑے گی کہ یہ کام کر سکے. تو اسکول یہاں سے شروع ہو گئے. اب آپ کہیں گے کوئی ہم پہ ممکن ہے اعتراض کرے کہ بھائی کہیں سے بھی شروع ہوئے, اچھی جگہ سے یا بری جگہ سے, آپ اس وقت کی صورتحال دیکھیں تو ابھی اس وقت کی صورتحال دیکھتے ہیں. ہم بھی سابقہ میں نہیں جا کے دیکھیں گے کہ بھائی کہاں سے شروع ہوئے تھے, موجودہ صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے. میں اور آپ تو بہت اچھی طرح واقف ہیں, 10 سال تو میں نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھایا ہوگا, اور نہیں بھی پڑھایا تو پڑھ تو سب چکے ہیں, اس نظام سے گزرے ہوئے تو سبھی ہیں. تو ابھی آپ کے سامنے اس نظام کے آئیڈیلز پیش کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سادہ باتوں سے شروع کرتے ہیں, اصلی اور فری کو بھی نکالنا ہے ہمیں. مثلا مغربی نظام کا آئیڈیل انسان ڈرائیونگ جانتا ہو, ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہے گاڑی خود چلانی ہے تو ڈرائیونگ جانتا ہو, اگر ڈرائیور اس کے پاس ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. مغربی نظام اس پر اصرار نہیں کرتا. پھر ڈرائیونگ آتی ہو نہیں آتی کیا فرق پڑتا ہے؟ انگلش زبان آتی ہو کوئی ضرورت نہیں, جرمنی کا رہنے والا ہو جرمنی آتی ہو, جرمن آتی ہو وہ کافی ہے, فرینچ آتی ہو وہ کافی ہے, جیپنیز آتی ہو وہ کافی ہے. زبان سیکھ لے سیکھ لے, نہیں سیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو دو باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں جن کا کوئی اصل میں کوئی تعلق نہیں ہے. دو باتیں دیکھ لیں آپ نے. اب تیسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, عبادات آتی ہوں؟ عبادات آتی ہوں؟ اگر سامنے والا پلٹ کے کہے گا میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ جائیے دنیا کے مغربی نظام سے پوچھیے. مغربی نظام کا دو جواب ہوں گے یہاں پر, بہت باریکی سے دیکھیے گا. مغربی نظام میں جائیے, مغرب سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یورپ کا مغربی حصہ اور امریکہ اور اسی طریقے سے جو بھی اس کے فالوور ہو گئے, اب جاپان چین سب اسی راستے چل نکلے. تو مغربی کہتے وقت کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے, کہیں آپ یہ نہ سمجھیں ہم ویسٹ کہہ رہے ہیں. مغرب کا مطلب یہاں صرف ویسٹ نہیں ہے, اب وہ ایسٹ تک پر بھی آ گیا ہے. یورپ کی جو فکر تھی, امریکہ کی جو مادہ پرست فکر تھی, وہ جاپان اور چین پر بھی اتنی طاقت سے نافذ ہے جس طاقت سے خود ان کے یہاں نافذ تھی. اچھا اب اس سے پوچھیے عبادت سے کیا ہے, عبادت کرے نہ کرے؟ دو جواب دے گا. ایک یہ کہے گا ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے نظام میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کرنا ہے تو کرے, نہیں کرنا ہے تو نہ کرے, نہ ہم کروائیں گے نہ ہم وقت دیں گے, ختم ہو گیا معاملہ. آپ جائیے نظام میں دیکھ لیجیے, کسی بھی یورپی تعلیمی نظام میں جا کے پوچھیے عبادت کے لیے وقت ہے؟ کہ ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ نے کرنا گھر جا کے کیجیے گا, یہاں پر نہیں ہو سکتا, یہاں پر ہم اجازت نہیں دے سکتے. اچھا پہلے تو کہتا تھا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اب ایک جملہ اور کہتا ہے, کہتا ہے میرا اس کے نہ ہونے سے تعلق ہے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں کرنے دوں گا. پہلے کہتے تھے کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے, اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, نہیں کرنے دیں گے. فرانس دیکھ لیا آپ نے, اتنی سی بات ہوئی تھی کہ سر کے اوپر پردہ لے لے لڑکی یا نہ لے, کہا نہیں یہ دین کی نشانی ہے, ہمارے اداروں میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا پہلے کہتے تھے ہو یا نہ ہو تمہاری مرضی ہے, اب ایک قدم آگے بڑھ گئے, کہا نہیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. امریکہ میں گئے, امریکہ میں جناب ایک بحث چھڑ گئی, سپریم کورٹ تک کیس گیا. وہ یہ کہ اوریجن آف یونیورس, کائنات کی ابتدا میں ایک تھیوری بگ بینگ ہے, ایک اور تھیوری خدا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نے بنایا ہے. یہ تھیوری کچھ پروفیسرز نے پڑھانا شروع کر دی, کیس چل گیا ان کے اوپر کہ تعلیمی اداروں میں خدا کا ذکر نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھا آپ نے, یہ ان کے نظام کی بنیاد بن گئی کہ اخلاق, عبادت کی بات نہیں, عبادت نہیں ہونا چاہیے. بس پہلے جواب تھا ہم لا تعلق ہے, ہو یا نہ ہو ہمیں پرواہ نہیں. اب کیا کہا ہے؟ اب قائم نہیں ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اب عبادت کرنا ہے تو کیا کرے؟ میں نے عرض کیا اس نظام میں گنجائش نہیں ہے. اب میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال یورپ کی دی, فرانس کی, دوسری مثال دی آپ کو امریکہ کی, کراچی میں. اب میں اپنی زندگی میں سوچتا ہوں, اب تو بولنا ہے بول دو, چھپانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کروں. ابھی پبلک اسکول میں عمارت کا رینوویشن ہوا, کروڑوں روپے کا منصوبہ تیار ہوا, اس میں پتہ نہیں جمنازیم ہوگا 8,000 بچے, اس میں پتہ نہیں 3,000 بچے بیٹھیں گے, یو پتہ نہیں کیا کتنے کروڑوں روپے کا ایک منصوبہ تیار ہو گیا. سارا ماڈل بول دیا ایک پردہ دار مومنہ خاتون نے جو وہاں پر پڑھاتی تھیں, کہا کہ بھائی جب ایڈمنسٹریشن کے سامنے کہا اس میں پریئر ہال ہوگا, کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ روس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اپنے مذہب کے ایڈمنسٹریٹر کی بات کر رہا ہوں. یہ کون سا دین ہے, کون سی ثقافت ہے, یہ مصیبت ہے جو آپ نظر آ رہی ہے. اخلاق عبادت سے کوئی تعلق رہتی ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ صرف نہیں ہے تعلق بلکہ کرنے بھی نہیں دیں گے. ابھی کہاں پر پہنچ گئے ہم؟ اپنے ادارے کے اندر اس بات پر پہنچ گئے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگلے اسٹیپ میں کہاں پہنچیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے. پورے اتنے بڑے پریمیسز کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ ایک چبوترا ہے جس میں بچے 2 بجے کی دھوپ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. کیا فخر ہے ہمارا؟ یہ اہل بیت سے متصل ٹرسٹ کا ہے, یہ مسخرہ نہیں ہے اپنے دین کے ساتھ؟ تھک گئے اب واقعاً دیکھ دیکھ کر, تھک گئے دین کے مذاق کو دیکھ دیکھ کر. تو یہ مغرب کی داستان یہاں تک پہنچ گئی, ہم یہاں پہنچ گئے. بس اس اخلاق اس نظام کے اندر جو تربیتی نظام ہے اس میں عبادات کی گنجائش ہے کہاں؟ نہیں, اس میں کوئی گنجائش نہیں. دوسرا سوال کرتے ہیں, چلو بھائی عبادت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں بن رہا ہے. نہ صرف تعلق نہیں بن رہا ہے, غور فرمائیے گا, تعلق نہیں بننا نہیں ہے, نہیں ہو, نہیں ہو. دوسری بات اخلاقیات کیسی ہیں؟ اخلاقیات سکھائے گا تمہارا تربیتی نظام؟ بہت کریٹیکل کوشچن ہے بھائی, عبادت نہیں سکھاتے, اخلاق تو سکھا دو. اب سنیے مغربی نظام کا جواب کیا ہوگا. مغربی نظام کہے گا یہ بتاؤ اخلاقیات کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ کہیں گے اخلاقیات کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام پر ایثار کرنا, کہ یہ تو سب فضول بات ہے, اس سے ہماری کوئی ڈکشنری میچ نہیں کر رہی ہے. یہ جو تم نے پہلا لفظ استعمال کیا اس سے ہماری کوئی ڈکشنری میچ نہیں کرتی, ہماری لغت میں دنیا سے نکل کر کچھ آئی نہیں, تو تمہاری بات تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. جو تم نے اخلاقیات کہا وہ ہم سکھائیں گے. کون سے اخلاقیات سکھائیں گے؟ غور فرمائیے گا, کہا دیکھو اخلاقیات بہت ضروری چیز ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں دھوکہ دیتے ہیں مترادف الفاظ استعمال کر کے. مثلا ویسٹ سے مسلسل آئے گا ایتھیکل کوڈز. اب ترجمہ کرنے والا کہے گا ایتھیکل کوڈز یعنی اخلاقی احکام, ایتھکس مورلز. وہ کہے گا اچھا مورلز یعنی وہی اخلاقیات. ارے نہیں بھائی, اس اخلاقیات میں اور اسلام کے اخلاقیات میں زمین آسمان کا فرق ہے. علم الاخلاق جو اسلام کے اندر ہے اور ایتھکس اور کوڈ آف ایتھکس اور مورلز جو ویب سے آ رہے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان سے کوئی کہے اخلاق اخروی, اب ہم پریسائز بولیں نا, بالکل دقیق باریک ہو کر بولیں, اخروی اخلاقیات, کہے گا صاحب یہ اخروی مجہول ہے, اخروی شخروی ہم نہیں پہچانتے, اس دنیا کی بات کرو. تو ہم اس سے کہیں گے کہ بندے خدا تو پھر اخلاقیات کون سے سکھائے گا؟ ہاں ہم اخلاقیات سکھائیں گے, محلے میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں گے. محلے میں زندگی گزارو تو تمہارا ریپوٹیشن کیسے رہے, یہ کیسے بحال رہے گا, یہ ہم سکھائیں گے. اور اصل میں آپ کو سکھائیں گے کہ ورکنگ پلیس میں آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. آ گئے نا دوبارہ کارخانے کے اوپر, کارخانے کی مزدور بنا لیا نا, صرف مسئلہ یہ اب مشینیں نہیں چل رہی, اب کمپیوٹر چل رہے ہیں, ہے وہی کارخانہ. ورکنگ ایٹماسفیئر کے اندر آپ کا جو ورک پلیس ہے وہاں پر آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اچھا صاحب آپ کو ہمارے اس طریقہ کار سے کیا کام ہو گیا؟ کہ مطلب بیوقوف انسان, اگر تمہیں طریقہ نہیں آئے گا تو تم پروڈکٹیویٹی خراب کرا دو گے, ہماری پیداواری صلاحیتوں کو نابود کر دو گے تم. تو ہم تمہیں اخلاقیات سکھائیں گے. اب آپ نے دیکھ لیا, ایتھکس سیم ورڈ ہے, مورل سیم ورڈ ہے, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے ایتھکس میں اور ان کے ایتھکس میں. آپ جا کے ڈی کارنگی پڑھیں گے, آپ جا کے نہیں معلوم کون کون سی کتابیں پڑھیں گے, اور آپ ان کے اندر دیکھیں گے بڑا اچھا لکھا جناب کوڈ آف ایتھکس, اور جناب مورل سکھا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے سچ بولو, یہ کرو وہ کرو. آپ کہیں اچھا سچائی تو وہی ہے, ٹروتھفلنیس. اب آ کر اس سے پوچھیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو وہ کہے گا اخلاق اخروی, آخرت کے اخلاقیات یہ تو ہماری لوکیبلری میں ہے ہی نہیں, اس کو تو تم نکال دے دو. ہم تمہیں دو اخلاقیات سکھائیں گے, ایک اخلاق محلے میں رہنے کا ڈھنگ ڈھنگ, کہ تم محلے میں گڑبڑ نہ مچانا, محلے والوں کے ساتھ مل جل کے رہ لینا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تم جب آفس میں جاؤ, کارخانے میں جاؤ, کسی جگہ پہ کام کرنے کے لیے جاؤ, تو تم انسان بن کے کام کرنا. اچھا میرے انسان بن کے کام کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میری پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. اصل میں کیا ہے, تم مجھے کما کے صحیح طرح سے دے دو گے, اگر تمہارے اخلاقیات صحیح نہیں ہوئے تو تم صحیح طرح سے کما کے بھی نہیں دو گے, میری تنخواہ ضائع ہو جائے گی. تو میں تنخواہ کو کارآمد بنانے کے لیے تمہیں اچھا ملازم بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا, یہ ہو گئے صاحب اخلاقیات. اس تربیتی نظام کے اخلاقیات یہ ہو گئے. اب دو تین عناوین اور آپ کے لوں گا اور آپ کا وقت لوں گا اس معاملے کے اوپر. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اچھا صاحب اب آپ ان سے کہیں گے آپ علم دیں گے, دعویٰ کرے گا کہے گا علم ہمارے حوالہ تمہیں کہیں ملے گا, ہم علم کے مرکز ہم ہیں, فوراً کلیم کر دے گا, کہے گا ہم علم کے مرکز ہیں, سائنسز ہمارے یہاں سے پھوٹے. ایک تو ان بدبختوں نے کیا کیا, دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ جتنے بھی سائنسز ہیں سب یونان سے نکلے, جتنا علم ہے یونان سے شروع ہوا ہے. ارے بھائی یونان کو آئے ہوئے 2500 سال ہوئے, 3000 سال ہوئے, یہ انڈیا اور چین تو 4000 سال پہلے کے ہیں, یہ جو ایجپٹ ہے اس کی ثقافت 4000 سال پہلی ہے, تو یہ سب گدھے تھے, ہاں یہ تو جانور تھے, سارے علم یونان سے شروع ہوئے ہیں, سب کچھ وہیں سے آیا ہے, باقی سب گدھے تھے, یہ نالائق انسان نہیں تھے, تو وحشی تھے, ان کو تو ہم نے انسان بنا دیا ہے. تو اب اس سے کہا جائے آپ علم سکھائیں گے, کہا ہاں علم سکھائیں گے. ہماری یونیورسٹی سینٹرز آف ایکسیلنس ہیں تمام علوم کے اندر, کسی کو کوئی بھی علم چاہیے, اب تو مجھے یقین ہے یہ کہیں گے حوزے میں اسلام نہیں پڑھایا جاتا ہے, ہم پڑھائیں گے. یقین فرمائیے اگلا دعویٰ ان کا یہ ہوگا کہ تمہارے حوزوں میں بھی اسلام نہیں پڑھایا جاتا ہے, تم جو اسلام بھی پڑھنا تو ورجینیا جانا پڑے گا, تمہیں تو اسلام پڑھنے کے لیے بھی کیلیفورنیا آنا پڑے گا اور میکگل جانا پڑے گا. تو خیر چلو ٹھیک ہے, اب ان سے ہم پوچھتے ہیں اچھا بھیا اسلام میں سے سکھاؤ گے, علم میں سے کیا سکھاؤ گے؟ علم علم دو گے؟ ہاں علم دیں گے. علم میں سے کیا دو گے؟ تو اب یہ کریٹیکل کوشچن ہو گیا. تو آپ نے ان کا جملہ کھول دیا کہ اب علم میں سے دے گا کیا؟ تو ہم اس سے سوال کر لیتے ہیں, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہمیں تم معنویات کا علم دو گے؟ تو وہ فوراً کہے گا کہ پہلا لفظ مجہول بولتے ہو تم, ہمیشہ معنویات ہم نہیں پہچانتے. تو ہم کہیں گے بھائی معنویات یعنی اسپرچویلٹی, کہے گا ہاں اسپرچویلٹی کا مطلب ہمارے نزدیک ایک اور ہے, وہ اگر ہے تو صحیح ہے. وہ اسپرچویلٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ. اچھا ہم اسپرچویلٹی کچھ اور لے رہے تھے, وہ اسپرچویلٹی کچھ اور لے رہا ہے. ہم نے کہا انسپائریشن, اللہ کی راہ میں بڑھنے کا جذبہ, اس نے ہمارے یہاں انسپائریشن زیادہ تنخواہ کمانا ہوتا ہے, تو کچھ اگر ہی میچ نہیں کر رہی. ہم نے کہا علم سکھاؤ گے؟ اس نے کہا ہمارے پاس تو سینٹر آف ایکسیلنس ہے. ہم نے کہا کون سا علم سکھاؤ گے؟ مانویات بتاؤ گے؟ اس نے کہا یہ تو مجہول ہے, مانویت نام کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم نے کہا آخرت کا کوئی علم دو گے؟ اس نے کہا ہم آخرت نہیں پہچانتے, ہمارا تو اول و انتہا یہی کچھ ہے. تو بھائی تم ہمیں دے گو کیا؟ کہا ہم تمہیں یہ بتائیں گے پروڈکٹیوٹی بڑھتی کیسے ہے, تمہیں زندگی میں آسائشیں لینی ہو تو اس کی ٹیکنالوجی کہاں سے آئے گی, یہ ہم تمہیں سکھا دیں گے. لمبی زندگی کمانے کا راز تمہیں بتا دیں گے. طب کے مسائل ہم تمہیں سکھائیں گے, انجینئرنگ ہم تمہیں سکھائیں گے, ٹیکنالوجی ہم تمہیں سکھائیں گے, اور ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی کچھ عرفانیات میں سے بتاؤ گے؟ تو پھر اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ بھائی یہ عرفانیات مانویات یہ تم کیسی باتیں کرتے رہتے ہو, ان کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ لفاظیاں جو پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, اب ہم یہ چیزیں نہیں پڑھتے. تو ہم ان سے کہیں گے بھائی تمہارے یہاں فلسفے کا ڈپارٹمنٹ تو ہے کم سے کم, تو فلسفہ تو پڑھاؤ گے؟ تو کہے گا ہاں فلسفے کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ تعلقات میں کیسے بہتری لائی جائے. یقین فرمائیے مغرب کا علم ایک کلہاڑا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا ہے, جو کچھ مانویات ہے سب کی جڑیں کاٹ, حتیٰ فلسفے میں سے بھی اگر آپ نے کوئی بات کہہ دی کہ میں مانوی وجود پر بات کر رہا ہوں وہیں آپ کو ایسا کلاڑا لگائے گا کہ اگر یہ تمام اسٹوبلٹیز کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے, ہمیں مادی وجود پتا ہے بس, اس کے آگے کچھ نہیں پتا. تو یہ فلسفے میں بھی صرف اسی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, ان کے فلسفے کے ڈپارٹمنٹس کھوکھلے ہو گئے اس مسئلے کے اوپر, مانویات کا کہیں سے کہیں تک کوئی ذکر نہیں کرنے دیتے. جتنے فلاسفرز کی چین آ رہی ہے سب کھوکھلی آ رہی ہے, یہ ان کا تربیتی نظام ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی تمہارے تربیتی نظام کا بالآخر آئیڈیل انسان بنا کیا؟ عبادات اس کے اندر نہیں ہے, اخلاقیات اس کے اندر نہیں ہے, ماں برائے مادہ میٹا فزکس وہ اس کے اندر نہیں ہے. اب ہوا کیا؟ کہ ہم بتاتے ہیں اچھی شہرت اچھی کمائی یہ ہمارا آئیڈیل ہے, اچھی شہرت اچھی کمائی. جا کے پوچھ لیجیے کہ اس کا آئیڈیل کیا ہے. مثلا کوئی ہے جو ویسٹ میں کہے بل گیٹس آئیڈیل نہیں ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لیجیے بل گیٹس کیسا ہے, آئیڈیل ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے اسکول میں ایک دفعہ پڑھا رہا تھا, میں نے بچوں سے کہا, اس زمانے میں ٹائٹینک مووی آئی تھی, سارے بچے پاگل ہوئے تھے. میں نے کہا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا کیا, تم لوگ کیا کر رہے ہو, کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو, کیا چاہتے ہو؟ کہنے ہم ٹائٹینک کا ہیرو بن گئے, پھر کیا ہوگا؟ کہنے اس کے بعد اور چاہیے بھی کیا ہے, یہی ہے, یہ چاہتے ہیں. شہرت اتنی ہو, دولت اتنی ہو, اور چاہیے کیا ہے؟ پورا تربیتی نظام صرف ایک سمت لے کر جائے گا, زیادہ دولت زیادہ شہرت. بخدا اس کے علاوہ کچھ ہے تو مجھے کوئی بتا دے کہ شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں. کوئی ڈپارٹمنٹ مجھے بتائیے جس کا ہدف اس کے علاوہ کچھ اور ہے, کہیں سے کہیں تک مجھے سکھا دیجئے اس کے علاوہ کچھ اور ہے. زیادہ دولت زیادہ شہرت, یہ اس نظام کا آئیڈیا. اچھا یہ اس نظام میں آنے والا ان چیزوں کو سیکھے گا کیسے, سیکھنے کے ٹولز کیا ہیں؟ کہا ہاں آڈیو ویژول ایفیکٹ, آڈیو ویژول ایفیکٹ اس کو دیتے رہو, یہ سیکھتا رہے گا. اچھا روحانیت کا کوئی معاملہ ہے؟ اچھا بھائی یہ پھر تو مجہولات کی باتیں مت کیا کرو. روحانیت کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس کو ایفیکٹ دکھاؤ. اس کے آنکھوں میں اور اس کے دماغ میں ایک رابطہ بنا ہوا ہے, اس کے کان میں اور اس کے دماغ میں ایک رابطہ ہے. آنکھوں سے دماغ پر پہنچ جاؤ, کان سے دماغ پر پہنچ جاؤ. تو ہم کہتے ہیں بھائی کوئی دل سے دل کو بھی پہنچتا ہے؟ کہتے بھیا یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی ہیں نہیں, ہمارے پاس آنکھ ہے, کان ہے, دماغ ہے, ہم آنکھ اور کان سے دماغ تک پہنچتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا اس تربیتی نظام میں اسلامی انسان بنے گا؟ اصلا یہ چھوڑ دیجئے اسلامی انسان بنے گا یا نہیں بنے گا, وہ تو یقیناً نہیں بنے گا. اس میں جانے والا مسلمان انسان بچے گا؟ نہیں بچ رہا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بچے گا, نہیں بچ رہا. جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے. حالت ہم نے دیکھ لی, کیا حالت ہو گئی ہماری. ابھی آپ جا کر اپنے سوسائٹی کے اندر دیکھیے, اب دیکھیے ہم نے بھی چار قدم ان کی ثقافت میں اپنے آپ کو ڈھالا ہے. مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو ہماری ثقافت میں ڈھل رہا تھا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ایک تو وہ تھا جو سچا مسلمان تھا, مثلاً وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی آخرت پر تمام توجہ ہونی چاہیے. مولا کا ایک جملہ ہے, بڑا نفیس جملہ ہے, کاش ہم لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا. فرمایا وَلْيَكُنْ هَمُّكَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ, دیکھو تمہاری ساری توجہ موت کے بعد ہونی چاہیے, تمہاری ساری توجہ موت کے بعد کے لیے ہونی چاہیے. عربی کا جملہ سادہ سا, نہ جو علاوہ کا میرے خیال میں 22 مکتوب ہے, 22 لیٹر ہے مولا کا, اس کے اندر یہ جملہ استعمال کیا ہے. وَلْيَكُنْ هَمُّكَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ, تمہاری ساری توجہ موت کے بعد کے لیے ہونی چاہیے. اس جملے کی اس نظام میں کوئی حیثیت ہے؟ اسٹرینج, یہ جملہ اس نظام کی کسی چیز سے میچ نہیں کرتا. مولا نے فرمایا تمہاری ساری توجہ موت کے بعد کے لیے ہونی چاہیے, یہ کہتا ہے موت کے بعد تو کچھ آئی نہیں, توجہ کس پہ کرے گا, کہاں کی باتیں ہیں یہ, موت کے بعد تو کچھ آئی نہیں, موت تو ختم ہوگی. اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, مجھے کہ بھائی پہلے ہمارا ایک انسان تھا بےچارا, وَلْيَكُنْ هَمُّكَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ پر عمل کرنے والا, اس کو ہم نے ان کے تربیتی نظام میں بھیج دیا. وہ وہاں سے آیا اور ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی توجہ تو آخرت پہ ہونی چاہیے لیکن دنیا پر بھی دیکھو, دنیا بھی دیکھو. تو پہلا اسٹیج یہ ہوا کہ وہ وہاں سے آیا اور اس نے بڈھوں بڈھوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی تم لوگوں کی تو عمر گزر گئی اس لیے تم آخرت آخرت کرتے ہو, دنیا کو بھی تو دیکھو آخر. تو ہم نے کہا کہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے, دین اور دنیا کی بھلائی دونوں ہونا چاہیے, تو دنیا بھی دیکھنا چاہیے. اس کے بعد وہ ایک قدم آگے بڑھا, اس نے کہا کہ دیکھو بھائی آخرت تو ہے دنیا بھی ہے, 50-50 ہونا چاہیے, آخرت بھی دنیا بھی. میرے بات تو صحیح کہہ رہا ہے, اللہ کا نظام جامع نظام ہے, آخرت بھی ہے دنیا بھی ہے. پھر وہ ایک قدم اور بڑھا, کہنے لگا دیکھو بھائی دنیا تو ہوتی رہتی ہے آخرت کو بھی ہونا چاہیے, دنیا تو ہوتی رہتی ہے آخرت بھی ہونی چاہیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم آ گئے, یہ وہ جگہ جہاں پر ہماری آبادی آ چکی ہے کہ دنیا تو چل رہی ہے آخرت بھی ہونی چاہیے. وہ آخرت کب ہونی چاہیے؟ محرم اور رمضان میں ہونی چاہیے, 3 دن کی تراویح, 2 مہینے کا محرم, 1 رات شب قدر, آخرت بھی ہونی چاہیے. اگلا اسٹیج کیا ہے؟ آخرت کیوں ہونی چاہیے, یہ اگلا اسٹیج. اچھا کیا اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں؟ کارپوریٹ کلچر دیکھ لیجیے آپ, آپ دیکھیے کارپوریٹ کلچر. میں کبھی کبھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں, آگے پیچھے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, ڈارک گلاسز لگائے ہوئے ہوں گے, ملٹی کلر کی ٹائز پہنی بھی ہوں گی, گردن غرور سے اکڑی بھی ہوگی, دوسرے انسانوں کو کیڑے اور مکوڑے سمجھ رہے ہوں گے اور اپنی دنیا میں مگن چل رہے ہوں گے. یہاں پہنچ گئے ہم, دیکھ لیجیے آفس میں جائیے آپ, ملٹی نیشنل کے آفس میں جائیے, آپ کو نظر آ جائیں گے, انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے, جانور سمجھیں گے. پہلے آپ بتائیے میرا بینک بیلنس کتنا ہے, پھر آپ کو بتائے گا آپ کی انسانیت کتنی ہے. گاڑی کی چابی دیکھے گا پہلے تاکہ یہ دیکھے اس کی قیمت کتنی ہے, پھر سوچے گا آپ مجھے کھڑا ہونا ہے یا بیٹھے رہنا ہے. ہم کیا اندھے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. کہاں پہنچ گیا تعلیمی نظام, کہاں پہنچ گیا تربیتی نظام ہمارا, تو سب فنا ہو گیا, سب خاک میں مل گیا. یہ وہ صورت حال ہے جس پہ اب ہم پہنچ گئے. اب اسلام کا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسلام کے آئیڈیل کے تو میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا مولا کا. اچھا اب آپ مجھ سے خدا نہ کرے یہ نہیں کہیے گا کہ مولا نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا, کلام معصوم ہے یوں ہی نہیں کہتے, امیر المومنین کی ذات مقدس ہے, یوں ہی کہہ دیں گے ول جب کو ناموں کا ماں باد الموت. اچھا اگر یہ یوں ہی کہہ دیا تو قرآن کریم کہتا ہے انما الحیات الدنیا لہو و لعب, دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ قرآن کی آیت, یار ایک آیت آئی ہے اور بھی تو بہت ساری آیتیں ہیں. اس کے بعد کہتا ہے انما الآخرت لہو الحیوان, آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے. آپ کہیں گے بھائی 10 تفسیریں ہوتی ہیں, ضروری تھوڑی ایک ہی تفسیر پہ عمل کیا جائے, چاہتے کیا ہو؟ یہاں پر ایک بات صاف نظر آ رہی ہے, اب تمہارے دماغ میں نہیں آئی ہے. کیوں؟ تم بھی کھل گئے نا, تم بھی مل گئے. اب کہنا بھی چاہ رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ ایک بات پتا ہے, اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ ہاتھ سے دینا پڑے گا, تو اب یہ سمجھے گا نہیں. کیا کہ یہ تو بے وقوف ہیں, ان کی تو عمر گزر گئی ہے, ان کو ویسی دنیا میں ملنا ہی کیا تھا, ان کو تو ویسے ہی کچھ نہیں ملنا تھا, تو جن کے ہاتھ میں ہے ان سے چھیننے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ تو یہ سب کچھ بولے گا نا, چلو بول لو. یہ بتاؤ بھر یقن ہم ہوگا ماں بادل موت, اس کا ہوگا کیا؟ بولنے والے پر یقین نہیں ہے یا جملے پہ یقین نہیں ہے؟ اور انا سنیا من ازا ما تن تب ہو, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے, اس کا کیا ہوگا؟ اور کس نے کہا ہے؟ یہ امیر المومنین نے فرمایا ہے, مولا متقین جو خود فرماتے ہیں کہ آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں میں. تو میں کہوں گا مولا آپ کو شاید نئے دور کے تقاضے کچھ مختلف ہو گئے, اب ول یکن ہم مقام ماں بعد الموت نہیں ہے, اب ول یکن ہم مقام ماں قبل الموت ہوتا ہے, موت کی تو بعد میں دیکھی جائے گی. یہ ہو گیا نا, یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کہوں گا ہم ٹوٹل کولیپس کے اوپر پہنچ گئے, ٹوٹل کولیپس, ہم لوگ تباہی کا شکار ہو گئے. اور اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی, بہت خدا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کارپوریٹ کلچر میں وہ آ چکا ہے جس کو ہم نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں. سب کچھ آ چکا ہے, نیچے موو کرنے کی دیر ہے. اور یہ مجھے پتا ہے کہ جب اوپر آ جاتا ہے تو نیچے موو کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے. ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, یہ سارے ادارے اسی فکر کی سیڑھی بن جاتے ہیں, اسی کو نیچے لے آتے ہیں. اب یہاں پر صرف ایک راستہ ہے, ذاتی تقویٰ چاہیے. کوئی برج نہیں بنا سکتے ہم, کوئی ڈیم کھڑا نہیں کر سکتے, صرف آپ کی ذات میں تقویٰ اٹھ جائے یہ امید ہے آخری. ذاتی تقویٰ, کسی کے دل میں خدا نورانیت ڈالتے وہ بچے گا, اور نہیں بچ پائے گا. ادارے سارے تباہ ہو گئے, نسلیں ہاتھ سے نکلے جا رہی ہیں, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے لیکن قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں سے دیکھ راستہ ہے, کسی طرح اپنے آپ کو روحانیت کے مفہوم سے جوڑ لیجئے, روحانیت کے مرکز سے جوڑ لیجئے, تاکہ خدا کوئی براہ راست نورانیت میرے اور آپ کے دل پر ڈال دے. وہ خدا یہاں آ کر میں کہتا ہوں اللہ نے بڑا رحم کیا, اہل بیت سے آشنا کر دیا. اللہ نے بڑا رحم کیا, نہ ہوتا یہ سبیل اور یہ راستہ کہاں جاتے ہم. خدا نے بڑا رحم کیا, اس نے ہمیں اہل بیت کا راستہ دکھا دیا. یعنی اس نے کہا تم مارے مارے پھرو گے, میں تمہیں مرکز سے پہلے دن سے ملا دیتا ہوں. اب تمہارے نصیب اگر جگانے ہیں تو ان سے جڑنے کی کوشش کر. میں کہوں گا خالق وہ اہل بیت کہاں, ہم گناہگار کہاں, ہم کیسے اس منبع سے جڑیں گے؟ تو وہ مجھے جواب میں کہہ سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی مانگنے والے کو ڈالتے تھے کیا؟ جب وہ اپنی زندگی میں مانگنے والے کو نہیں ڈالتے تھے تو اب اپنے اتنے دور سے چاہنے والے کا اگر سلام آئے گا تو کیا رد کر دیں گے؟ کیا وہ امام حمام غافل ہے نعوذ باللہ؟ کیا وہ امام منتظر واقعا منتظر نہیں ہے؟ کیا وہ امام نہیں فرماتے کہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے مومن چاہنے والے نے عشاء کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ وہ تو اتنا دینے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں, ہم نے لینے کی دیر کر دی ہے, ہم نے اس نورانیت سے متصل نہیں کیا اپنے آپ کو. بس عزیزان محترم, ان گریوں کے پیچھے اپنے امام کی دعا کو تلاش کیجیے, ان گریوں کے پیچھے تقاضا کیجیے اپنے امام سے کہ وہ اپنی دعاؤں میں میرے اور آپ کا ذکر کرتے ہیں, چاہے اس منبع پر سے جڑ جائیے اور ان تمام مصائب کو ذریعہ سمجھیے, تمام مصائب کے بیان کو ذریعہ سمجھیے. پروردگار عالم نے خون حسین کے اندر عجیب تاثیر رکھ چھوڑی ہے کہ جہاں کہیں ذکر ہوتا ہے یہ دلوں کو لرزا دیتا ہے, یہ دلوں کو خاندان اہل بیت سے نزدیک لے جاتا ہے. اور پروردگار عالم کے حضور قربانی بھی اتنی عظیم الشان تھی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. خالق متعال نے کربلا کے اندر اپنی عظمت کے جو نمونے رکھ دیے ہیں, اگر کوئی انسان ہے جو انہیں دیکھے اور سر تسلیم ہم نہ کرے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں 11 محرم کا حوالہ کیا تھا, 11 محرم کے دن کو عجیب دن سمجھتا ہوں میں اپنے طور پر. اب اس واقعے کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کیجیے. وہ عمر ابن سعد کا فرمان آ گیا ہے, اب سارا قافلہ یہاں سے روانہ ہونا ہے, اپنے لیے تو سجے ہوئے گھوڑے لے آئے, سجی ہوئی ہماری لے آئے, اور خاندان اہل بیت کے لیے سید سجاد کو سوار کر دیا ایک اونٹ کے اوپر, پاؤں نیچے سے پاس دیے گئے, اور نہ میرے والا کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے, پاؤں نیچے سے باندھ لیے گئے. بی بی زینب نے سب کو سوار کر دیا. اب سب کو سوار کرنے کے بعد اب ایک دفعہ اس بیو اماری کو دے گا, اس اماری کی طرف دے گا, اور ایک نظر بختر کی طرف دوڑائی. اب ہمیں نہیں معلوم کیا کہاں ہوگا, لیکن میں اپنے طور پر سوچتا ہوں یہ کہاں ہوگا. بھیا بات دیکھ رہے ہو ہماری مظلومیت, اے قاسم ہماری مظلومیت دیکھ رہے ہو, جب مدینہ سے چلے تھے تو وہ 18 بھائی میرے ساتھ ساتھ تھے, شمشیر نکال کر کھڑے ہوئے تھے. اعلان ہوا تھا عقیلہ یا رب زینب بنت علی تشریف لا رہی ہے, نظروں کو چکا لو. نظریں چک گئی تھی, ہماری کا پردہ اٹھا تھا, بیوی تشریف لے گئی تھی. اے عباس ہماری مظلومیت کا منظر دیکھو,
میرے کو مولا صاحب الزوا نے اپنے مرضیے کے اندر بیان کیا ہے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اور تمام خاندان اہل بیت کے چاہنے والوں کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, اس کٹھن وقت میں ان کے چاہنے والے مشکلات میں ہیں, گلگت کے اندر مومنین مشکلات سے دوچار ہیں, ہنگو کی صورتحال مسلسل کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, دشمنوں کے مکر و فریب کو انہی کے اوپر پڑھنا دے. اے پاک پروردگار, عزاداری سید و شہدا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی مشغول ہے پاک پروردگار, تو اس کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, ان تمام مشکلات کے اوقات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.